بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے، اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے، اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا ہے، اور نفس کی قسم جس نے اسے درست کیا ہے، پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ شمس کی آیت نمبر 1 سے 10 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز، اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ایک بار پھر سماعت فرما لیں، urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، ہماری آج کی تیسری اور آخری مجلس میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے، اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا اسلامی تاریخ، اور اسلامی تاریخ کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ، اور اسی دعا کے ساتھ ہی ہماری آج کی یہ نشریات ختم ہو جائیں گی۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، لیجئے سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے صدارتی امیدواروں نے اپنے پہلے ٹی وی مباحثے کے دوران اقتصادی معاملات کے حوالے سے اپنے اپنے لائحہ عمل کی وضاحت کی ہے۔ ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان میں سندھ کے وزیر اعلی مراد علی شاہ نے صوبے میں کورونا پابندیوں میں نرمی کا اشارہ دیا ہے۔ افغانستان کے صوبے بادغیس میں ہونے والے ایک بم دھماکے میں کم از کم 11 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، اور غاصب صہیونی انتہا پسندوں نے صہیونی اداروں کے اشارے پر مسجد الاقصی کی ایک بار پھر بے حرمتی کی ہے۔ خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ ایران کے صدارتی امیدواروں نے گزشتہ روز اپنے پہلے ٹی وی مباحثے کے دوران اقتصادی معاملات کے حوالے سے اپنے اپنے لائحہ عمل کی وضاحت کی ہے۔ صدارتی امیدوار سعید جلیلی نے اقتصادی معاملات کے بارے میں منعقدہ پہلے ٹی وی مباحثے میں غربت اور پسماندگی کے خاتمے کو اپنی حکومت کی اولین ترجیح قرار دیا۔ ایک اور صدارتی امیدوار سید ابراہیم رئیسی نے پیداوار میں دلچسپی بڑھانے اور روزگار کی فراہمی کو اپنی حکومت کی اہم ترین ترجیح قرار دیتے ہوئے کہا کہ مختلف شعبوں میں کرپشن کو دور، افراط زر کو محدود اور لوگوں کی معاشی مشکلات کے حل پر توجہ مرکوز کریں گے۔ صدارتی امیدوار امیر حسین قاضی زادہ ہاشمی نے افراط زر کو ایران کی اہم ترین اقتصادی مشکل قرار دیا اور قومی کرنسی کی قدر میں اضافے کا عزم ظاہر کیا۔ ایک اور صدارتی امیدوار علی رضا زاکانی نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اقتصادی، انتظامی، سماجی، ثقافتی اور خارجہ امور سے متعلق تمام شعبوں میں فوری اصلاحات کی ضرورت ہے۔ ایران کے 13ویں صدارتی انتخابات کے ایک اور امیدوار محسن رضائی نے کہا کہ انہوں نے اپنی حکومت کے لیے بھرپور پروگرام بنایا ہے جس کے ذریعے وہ ایران کو سیاسی اور دفاعی لحاظ سے طاقتور بنانے کے ساتھ ساتھ عظیم اقتصادی طاقت بنائیں گے۔ صدارتی امیدوار محسن مہر علی زادے نے کہا کہ پیداوار کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنا، پیداواری ٹیکسوں میں چھوٹ دینا، سرمایہ کو پیداواری شعبے میں لگانا، روزگار کی فراہمی، سیاحت کا فروغ اور ماحولیات کا تحفظ ان کی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہیں۔ ایک دیگر صدارتی امیدوار عبد الناصر ہمتی نے کہا کہ وہ زرعی شعبے پر خاص توجہ دیں گے۔ یہ مباحثہ ایران کے قومی نشریاتی ادارے آئی آر آئی بی کے مختلف ٹی وی چینلوں سے براہ راست نشر کیا گیا۔ ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ ہوا ہے۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی نے خبر دی ہے کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے اتوار کو ایک بار پھر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے، جس کی بنا پر ممبئی میں پیٹرول کی قیمت پہلی بار 101 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے، جبکہ دہلی میں پیٹرول کی قیمت 95 روپے سے عبور کر گئی ہے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 4 مئی سے اب تک 19 بار پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ ہندوستان کے 4 میٹروپولیٹن شہروں میں پیٹرول کی قیمتوں میں 27 پیسے اور ڈیزل کی قیمتوں میں 31 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ ملک کی اپوزیشن جماعتیں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں روز افزوں اضافے پر حکومت پر شدید تنقید کر رہی ہیں۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان میں اب بھی کورونا کے مریضوں میں یومیہ 1 لاکھ سے زیادہ اضافہ ہو رہا ہے اور ہلاکتوں کی تعداد بھی تشویشناک بنی ہوئی ہے۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہفتے اور اتوار کے درمیان 24 گھنٹے میں کورونا کے مزید 1,14,000 نئے مریض سامنے آئے ہیں، جس کے بعد ملک میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 2,88,35,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اس درمیان 2,677 مریض جان کی بازی ہار گئے۔ یوں ہندوستان میں کورونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 3,47,200 سے تجاوز کر گئی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ کورونا انفیکشن کی رفتار اب سست پڑ گئی ہے اور کورونا کو شکست دینے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ہندوستان میں اب تک 23,13,00,000 افراد کو کورونا کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ پاکستان میں سندھ کے وزیر اعلی مراد علی شاہ نے صوبے میں کورونا پابندیوں میں نرمی کا اشارہ دیا ہے۔ کراچی کے ایکسپو سینٹر میں شہر کے سب سے بڑے ویکسینیشن مرکز کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سندھ کے وزیر اعلی سید مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ معمول کی زندگی بحال کرنے کے لیے ہم سب کو ویکسین لگوانی ہوگی۔ انہوں نے کورونا کے خلاف جنگ کرنے والے فرنٹ لائن ورکروں کے کام کو سراہتے ہوئے کہا کہ ویکسین لگوانے میں ہم سب کا فائدہ ہے۔ انہوں نے عوام پر زور دیا کہ وہ ویکسین کے حصول میں دلچسپی لیں تاکہ ہم نارمل زندگی کی جانب تیزی سے لوٹ سکیں۔ وزیر اعلی سندھ نے کہا کہ ویکسین نہ لگوانے والے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں روک لی جائیں گی۔ افغانستان کے صوبے بعد غیز میں ہونے والے ایک بم دھماکے میں کم از کم 11 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ کابل سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے صوبے بادغیس کے مقامی عہدیدار نے بتایا ہے کہ آب کمری کے علاقے میں بارودی سرنگ کا یہ دھماکہ اس وقت ہوا جب وہاں سے ایک کار گزر رہی تھی، جس کے نتیجے میں کار پر سوار اور پاس میں کھڑے 11 افراد جاں بحق اور کئی دیگر زخمی ہو گئے۔ افغانستان کی وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ کابل میں بھی ہونے والے ایک دھماکے میں 3 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ یہ دھماکہ کابل کے 16ویں سیکورٹی زون کے مضافاتی علاقے میں ہوا ہے۔ عراق میں واقع دہشت گرد امریکی فوج کے اڈے عین الاسد پر ڈرون طیارے سے حملہ کیا گیا ہے۔ عراقی ذرائع کا کہنا ہے کہ دہشت گرد امریکی فوج کی عین الاسد چھاونی میں سائرن کی آوازوں کے بعد مذکورہ چھاونی میں ڈرون حملہ ہوا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات 1:35 پر ڈرون حملے کے بعد امریکہ کے باوردی دہشت گردوں نے فوری طور پر عین الاسد چھاونی کی طرف جانے والے تمام راستوں کو بند کر دیا۔ دوسری جانب عراق کے دارالحکومت بغداد کے گرین زون کے قریب ایک راکٹ آ کر لگا ہے۔ امریکی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ اس حملے میں کسی قسم کا جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا ہے۔ غاصب صہیونی انتہا پسندوں نے صہیونی اداروں کے اشارے پر مسجد الاقصی کی ایک بار پھر بے حرمتی کی ہے اور اس پر حملہ کیا ہے۔ فلسطین الیوم کے مطابق یہ حملہ اتوار کے روز کیا گیا اور اس موقع پر غاصب صہیونیوں نے اسلام کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ بتایا جاتا ہے کہ مسجد الاقصی پر حملہ کیے جانے کے وقت غاصب صہیونیوں اور فلسطینیوں میں جھڑپیں بھی ہوئیں۔ دوسری جانب فلسطینی انتظامیہ کی وزارت خارجہ نے خبردار کیا ہے کہ مسجد الاقصی پر صہیونی حکومت کی جارحیت سے پورے خطے میں آگ کے شعلے بھڑک اٹھیں گے۔ صہیونی ذرائع ابلاغ نے اعلان کیا ہے کہ نیتن یاہو کے مخالف اتحاد کے ممکنہ وزیر اعظم نفتالی بینٹ کو قتل کی دھمکی دی گئی ہے۔ صہیونی حکومت کے ٹی وی چینل نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل نے نیتن یاہو مخالف اتحاد کے ممکنہ وزیر اعظم نفتالی بینٹ کے قتل کی دھمکی کو سنجیدہ خطرہ قرار دیا ہے۔ اس قسم کی دھمکیاں انہیں سوشل میڈیا کے ذریعے دی جا رہی ہیں۔ اسرائیل کی اندرونی سلامتی کے سربراہ نے اس سے پہلے نئی کابینہ کی تشکیل کے لیے بائیں بازو کی جماعتوں اور اعتدال پسند جماعتوں کے ساتھ دائیں بازو کی جماعتوں کی شمولیت سے تشکیل پانے والے اتحاد کے موقع پر سیاسی شخصیات کے قتل کا خطرہ ظاہر کیا تھا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میں لب کشا نہیں ہوں، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، اور آنسوں کے موتی اور آنسوں کے موتی میں نظر کر رہا
سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام اسلامی تاریخ، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ، اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ، شب بخیر۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام، سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلامی تاریخ کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ اسلام پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، تاریخ کے موضوع پر ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ الحمدللہ ہم نے گزشتہ پروگرام سے اس سلسلے کا آغاز کیا، اور انشاءاللہ ایک مفید پروگرام آپ کے لیے اور ہمارے لیے ہوگا، چونکہ اصل بیانات ہمارے مہمانوں کے ہوتے ہیں، ہم تو صرف ایک آپ کے درمیان اور مہمانوں کے درمیان رابطہ ہیں اور ایک زمینہ سازی کرتے ہیں، ورنہ یہ درواقع پروگرام ہمارے مہمانوں کی زحمت ہوتی ہے اور آپ لوگوں کے لیے ہوتا ہے، اور ہم بھی اس سے قصب فیض کرتے ہیں۔ ناظرین، تاریخ کے حوالے سے بہت ہی اہم یہاں پہ گفتگو رہی کہ زمانے جاہلیت میں کون کون سے صفات پائے جاتے تھے، وہ لوگ کیسے تھے، اگر واقعا ہم اس کو اپنے لیے درس کے طور پر دیکھیں اور دیکھیں کہ ان میں کون سی صفات پائی جاتی تھی جس کی بنا پر ان کو اس دور کو دور جاہلیت کہا گیا ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھنا چاہیے تاکہ ہم اسلامی دور کے افراد شمار ہو سکیں اور ہمارا شمار مسلمانوں میں ہو سکے۔ ناظرین، آج بھی انشاءاللہ ہماری جو گفتگو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جو دور جاہلیت تھا، یا مثلا اسلام سے پہلے کا جو زمانہ تھا، اس میں جو قبائل پائے جاتے تھے یا اس وقت کی جو تاریخ تھی وہ کس طریقے سے تھی، اسی حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی۔ اور الحمدللہ حسب معمول ہمارے آج بھی یہاں دو مہمان ہوں گے، اور انشاءاللہ دونوں مہمانوں سے ملاقات کریں گے، لیکن اجازت دیجئے مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انشاءاللہ اسلام سے پہلے کے جو قبائل تھے اس کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی، اور ہمارے ساتھ جو اسٹوڈیو میں عظیم شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب مولانا سجاد حسین آہیر صاحب قبلہ ہیں، جو سرزمین پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے ساتھ جو دوسرے ہمارے مہمان ہیں ان کا تعلق ہے پاکستان سے، جناب ڈاکٹر قیصر عباس جعفری صاحب۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمانوں کی خدمت میں چلتے ہیں۔ سب سے پہلے اسٹوڈیو میں اپنے مہمان کی خدمت میں چلتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ قبلہ، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ۔
قبلہ، بہت شکر گزار ہیں ایک مرتبہ پھر آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور اسٹوڈیو تشریف لائے،
آپ کا بہت زیادہ شکریہ، آپ کی ٹیم کا بہت زیادہ شکریہ، اور اسی طرح میں سلام عرض کرتا ہوں اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں، اور ان شاء اللہ دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں مطالب کو پہنچانے میں کامیاب فرمائے،
الہی آمین۔ قبلہ، اجازت دیجیے ہم ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب سے بھی عرض سلام ہو جائے، اس کے بعد انشاءاللہ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر قیصر عباس صاحب، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔
جی میں بھی آپ کی خدمت میں، آپ کے تمام ساتھیوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور اپنے ناظرین کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ اپنا قیمتی وقت ہمیں دے کے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، جو سب کے لیے دعا گو ہیں۔
بہت شکریہ، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اجازت دیجیے ہم ڈاکٹر جناب مولانا سجاد صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں، ان سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی سجاد صاحب، میں آپ سے یہاں پہ یہ سوال کرنا چاہوں گا، دیکھیے گزشتہ موضوع جو ہمارا رہا وہ دور جاہلیت کے حالات کے حوالے سے تھا، آج ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہی جو گفتگو ہے دور جاہلیت کی، ہم یہیں سے اپنے پروگرام کو جوڑتے ہیں، چونکہ آج بھی تقریباً وہی موضوع ہے، زمانے اسلام سے قبل کے حالات کے حوالے سے گفتگو ہونی ہے۔ تو اگر ہم اس دور پہ گفتگو کرنا چاہیں، دور جاہلیت کہہ لیجیے یا قبل زمانے قبل از اسلام، تو اس کے لیے کون سے منابع بہتر ہیں آپ کی نظر میں، جن سے ہمیں جو ہے وہ قصب فیض کرنا چاہیے؟
جہاں تک بسم اللہ الرحمن الرحیم، جہاں تک منابع کی اور مصادر کی بات ہے کہ اگر ہم دور جاہلیت کے منابع کو دیکھنا چاہیں کہ، تو اس میں سب سے پہلے تو کتب آسمانی کی طرف جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے اندر تحریف ہو چکی ہے، لیکن تحریف ہونے کے باوجود بھی ایک جو تاریخ کا ماہر ہوتا ہے وہ وہاں سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ حالات کیسے تھے۔
بالکل۔
دوسرا مثلا اس میں خصوصاً تورات کو زیادہ اہمیت دی جائے گی، کیونکہ تورات کے اندر زمانہ جاہلیت کے جو قصے ہیں وہ زیادہ موجود ہیں،
تفصیل سے
موجود ہیں، اس سے زیادہ استفادہ کیا جا سکتا ہے۔
جی،
یا اگر ہم اس کے علاوہ جانا چاہیں تو خود یونانیوں نے اور رومیوں نے بہت کچھ لکھا ہے ان اپنی تہذیبوں کے بارے میں، جو ان کی تہذیبیں تھیں، کیونکہ اسلام سے پہلے یہ بڑی تہذیبیں جو ہیں وہ شمار ہوتی تھیں، اور ان کے مورخین نے اس کو لکھا ہے، تو اس سے بھی ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ اس وقت عرب کے خصوصاً حالات کیا تھے، اور دور جاہلیت میں لوگ کس طرح کی زندگی گزار رہے تھے، کس طرح وہ قہر مذلت میں گھرے ہوئے تھے، اور پھر رحمت ایزدی کس طرح جوش میں آئی، اور کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی نے آ کر ان کی کایا پلٹ دی۔ اسی طرح خود اگر پھر دیکھیں تو خود تواریخ اسلامی ہے، یعنی اسلامی مورخین نے ان حالات کو بھی بیان کیا ہے کہ اسلام سے پہلے حالات کیسے تھے، اور ان کے اندر اسلام نے کیا کیا تبدیلیاں پیدا کیں، اور کیسے ایک حیوانی اقدار کو انسانی اور اسلامی اقدار میں کیسے تبدیل کر دیا۔
جی،
اسی طرح آثار قدیمہ کے ماہرین کی خدمت میں بھی اگر جائیں، اور انہوں نے جو محنت کی ہوئی ہے اور ان کا جو کام ہے، اس سے بھی ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ اس وقت کے حالات کیا تھے اور کیسے تھے۔ اور پھر اگر ہم معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سیرت ہے یا ان کے جو احادیث اور روایات ہیں، ان کے اقوال ہیں، اگر ان کی خدمت میں بھی جائیں تو اس سے بھی ہمیں بہت کچھ معلوم ہو سکتا ہے کہ ان معصومین نے اس دور کی کیسے عکاسی کی ہے۔ تو اگر اس کو مختصر کہا جائے تو یہ علم تاریخ کی ابحاث میں آتا ہے، تو یہ تمام جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں یہ بھی علم تاریخ کا ایک منبع اور ماخذ قرار پائیں گی، تو یہ سب چیزیں آپ کو اصل میں علم تاریخ سے ہی معلوم ہو سکیں گی۔
بالکل، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب سے، پوچھتے ہیں ان کی نظر اس سلسلے میں کیا ہے۔ جی ڈاکٹر قیصر عباس جعفری صاحب، آپ کی خدمت میں ہمارا یہی سوال ہے کہ آپ کی نظر میں کون سے ایسے منابع ہو سکتے ہیں کہ جن سے ہم اس دور کے جائزے کے لیے جو ہے وہ استفادہ کر سکیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ جی بہت ہی اچھا سوال ہے کہ کسی بھی ملت کی تہذیب کو پہچاننے کے لیے یا اس سے آگاہی اور آشنائی حاصل کرنے کے لیے اس کی جو بنیادی سورسز ہیں اس قوم کے، یا اس کے جو منابع ہیں، ماخذ ہیں، ان تک آگاہی حاصل کی جائے، ان سے آشنائی حاصل کی جائے، تاکہ پھر آدمی ڈائریکٹ جا کے انہی سورسز سے معلوم کرے کہ واقعاً اس زمانے کے کیا حالات تھے۔ میں اس سے پہلے کہ وہ سورسز بیان کروں آپ اپنے ناظرین کی خدمت میں، میں تھوڑا تاریخ کے حوالے سے، جیسے ہمارے مولانا قبلہ سجاد آہیر صاحب بتا رہے تھے کہ تاریخ واقعاً جو ہے کیا ہے، تاریخ ایکچوئل نام ہے اس چیز کا کہ ہم اپنی گزشتہ جو کچھ ہماری یا انسانی ہسٹری میں ہو چکا ہے اس سے عبرت حاصل کرتے ہوئے اپنے حال کو اور پھر فیوچر کو سنواریں، اور اسی راستے پہ اور اسی لائن پہ لے کے چلیں کہ جس لائن اور راستے پہ چلتے ہوئے بشریت کمال تک پہنچ سکتی ہے۔ تو تاریخ کی مثال میں اپنے ناظرین کے سامنے یہ دینا چاہوں گا کہ ڈرائیور عموماً ہر کسی کو معلوم ہے جو گاڑی ڈرائیو کرتا ہے، چلاتا ہے، تو ڈرائیور جب گاڑی چلا رہا ہوتا ہے تو گاڑی ایکچوئل آگے بڑھا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی سائیڈ میں ایک شیشہ لگا ہوتا ہے کہ اس شیشے سے وہ گاڑی کے پیچھے کے حالات دیکھ رہا ہوتا ہے کہ پیچھے کیا گزر رہی ہے. تو تاریخ کے علم کی مثال بھی اسی طرح سے ہے کہ تاریخ یا مورخ انسان کو جو ہے ماضی میں نہیں لے کے جاتا اور ماضی کا انسان نہیں بناتا، بلکہ ماضی جو کچھ پیچھے ہوتا رہا ہے اس سے عبرتیں حاصل کرتے ہوئے مستقبل کو بہتر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے علم تاریخ کے توسط سے. آج آپ دیکھتے ہیں کہ جس قوم نے اور جن ملکوں نے اور جن تہذیبوں نے اپنی تاریخ کو بچایا ہے اور بچا کر پھر اس سے استفادہ کیا ہے، آج پوری انسانیت کی مہار ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے.
بے شک.
اور جن قوموں نے اپنی تاریخ کو بھلا دیا ہے، اگرچہ وہ تہذیب یافتہ قومیں تھیں، مہذب قومیں تھیں اور ان کا پوری تاریخ بشریت میں جو ہے بہت بہترین رول رہا ہے، تو آج وہ عقب پیچھے ہٹ گئی ہیں، یعنی ان کو محروم قومیں کہا جا سکتا ہے. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال اپنے ہی ملک کے حوالے سے اور اپنے بر صغیر کے حوالے سے دینا چاہوں گا کہ ایک زمانہ تھا کہ ہمارا بر صغیر جو ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ تمدن کا اور تہذیب کا مرکز ہوا کرتا تھا. اور پوری دنیا میں میں یہ پورے یقین سے اور اپنی تاریخ میں جو میری مثلا نگاہ ہے اس کے پیش نظر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جب انگریز آ رہے ہیں ہمارے بر صغیر میں، ان کے آنے سے پہلے پوری دنیا میں اگر جیسے آج یورپ کی امن اور اطمینان اور زندگی کی حفاظت اور سارا کچھ کے اعتبار سے یورپ کی مثال دی جاتی ہے، اس زمانے کا یورپ ہمارا بر صغیر ہوا کرتا تھا. 4000 لوگ جو ہیں ایران سے بیک وقت ہندوستان میں آیا کرتے تھے کہ جس کی ایک عام سی مثال، اور پھر یہاں پہ ان کی زندگیاں بھی محفوظ ہوا کرتی تھیں، ان کی جانیں بھی، ان کو کاروبار بھی ملتے تھے، جابز بھی ملتی تھی. یہاں تک کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اکبر بادشاہ کے زمانے میں جب قاضی نور اللہ شوشتری آتے ہیں ایران سے تو ان کو، اور پھر ایک مهم بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کبھی کسی ملت کے افراد سے تعصب نہیں کیا تھا، ان کے ساتھ ہم کبھی ملی بنیادوں پر جو ہے ان کو ذات پات کی بنیاد پر، یہ اس وجہ سے جو ہے ان کو جب دیکھتے ہیں کہ اکبر بادشاہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ عالم ہے، فاضل ہے اور اپنے زمانے میں یعنی دین میں بڑی اچھی نظر رکھتا ہے، تو اگرچہ قاضی نور اللہ شوشتری جو ہیں ایرانی ہیں لیکن قاضی القضات کے منصب پہ بیٹھا دیا جاتا ہے، یعنی چیف جسٹس بن جاتا ہے ایک ایسا شخص جو کہ اصالتاً ہندوستان کا رہنے والا نہیں ہے. تو تاریخ جو ہے کسی بھی ملک کی کامیابی یا کسی بھی تہذیب یا قوم کی کامیابی کے لیے جو ہے تاریخ ضروری ہے. آج میں اپنے ملک کے حالات کے پیش نظر واقعاً بعض مرتبہ یہ سوچتا ہوں کہ ہم جو اپنی اس پوزیشن میں ہیں، جو پوزیشن ناقابل بیان ہے اور واقعاً ہماری شایان شان نہیں ہے، ہمارے ملک کی، اس ملت کی اور اس خطے میں رہنے والے لوگوں کی یہ شان نہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اناد رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ کینہ رکھیں، دشمنی رکھیں. جناب میں تاریخ میں یہ بھی میں نے دیکھا کہ جس زمانے میں نے، چونکہ ایک پہلے کے کسی پروگرام میں آپ کے سامنے یہ بات کی تھی کہ لوگ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ بیہیو کیا کرتے تھے، یعنی ایک علاقے کا آدمی جب دوسرے علاقے میں آتا تھا تو اس کو کاٹ کاٹ کے اور نوچ نوچ کے کھا جاتے تھے. اسی زمانے میں ہمارے سندھ میں تہذیب اپنے عروج پر تھی، ہمارے ہڑپا میں جو تہذیب ہے وہ آج بھی اس کے آثار موجود ہیں. یہ لوگ متمدن تھے، ایک قانون کے تحت مدنی زندگی گزارا کرتے تھے.
بالکل.
اور ایک دوسرے کا احترام تھا. اور ایک اور بات میں اپنے اس منطقے کے حوالے سے کرتا چلوں، چونکہ بات اب ادھر آ گئی ہے، وہ یہ کہ پوری تاریخ بشریت میں جس خطے سے ہمارا تعلق ہے، اس خطے کے لوگوں نے کبھی کسی دوسرے ملک کے اوپر جا کے حملہ نہیں کیا.
صحیح.
یعنی کوئی بادشاہ، تاریخ اسلام تو کیا، تاریخ بشریت میں ہندوستان کا کوئی بادشاہ آپ ایسا نہیں جو ہے وہ بتا سکتے کہ جس نے ہندوستان سے اٹھ کے کسی دوسرے ملک کے اوپر جا کر
دوسرے بادشاہ آئے ہیں
دوسرے
اور آنے کے بعد
اور انہوں نے ہمارے اوپر آ کے حملہ. اور یہ چیز ہمارے متمدن ہونے کی، پرسکون ہونے کی، امن کے دائی ہونے کی علامت ہے،
تہذیب یافتہ ہونے
کی علامت ہے. لیکن آج ہم جو چیزیں دیکھ رہے ہیں اور پوری دنیا میں جو ہمارا ایک نقشہ اور ہماری ایک جو چہرہ پیش کیا جا رہا ہے، وہ اس کی بنیادی ریزن یہ ہے کہ ہم سے ہماری تاریخ چھین لی گئی ہے.
بالکل.
ہم کو نہیں پتا کہ ہمارے آبا کیا تھے، ہمارے نیاکان کیا تھے اور ان کا کیا شیوا تھا، کیا رہن سہن تھا، کیا طریقہ زندگی تھا. اگر ہم کو آج بھی ہماری جو جدید نسلیں ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ ہمارے جو سابقین ہیں وہ کس طرح کے افراد تھے، تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر ساری نہیں تو کم از کم کچھ جو انتہا پسندی ہماری سوسائٹی میں ہے یہ ختم ہو سکتی ہے.
بہت ہی اہم نقطہ واقعاً. لیکن اگر آپ مختصر طور پہ وہ منابع والی جو گفتگو چل رہی تھی
جی،
بہت مختصر
منابع کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بنیادی سورسز ہیں، پہلی کتاب تاریخ اسلام میں جریر الدین طبری کی ہے کہ جس کو اہل سنت برادران بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں اور بالکل تمام مورخین کا مورد نظر ہے اور مورد تائید ہے. ان کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ یعقوبی ہے، ابن واضح یعقوبی، ان کی تاریخ یعقوبی ہے، آپ اس سے بھی اسلام کے حوالے سے اور اسلام کے پہلے کے جو حالات ہیں ان سے واقعات ہیں، اس کے بعد ابن کثیر ہے، ابن اسیر ہے، مسعودی ہے، یہ سارے ایسے منابع رائٹرز ہیں اور لکھنے والے ہیں کہ جن کی کتابوں سے، اور آج یہ ساری کتابیں نیٹ پہ موجود ہیں، یعنی آپ کو زیادہ لائبریری میں جانے کی یا تلاش کرنے کی، بس مورخ کا نام لکھیں رائٹر کا تو سارا کچھ آپ کے سامنے آ سکتا ہے۔
بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ، ہم جناب سجا صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں۔ جی مولانا، اب آپ سے ہم یہاں پہ جاننا چاہیں گے قبائل کے حوالے سے، جو ہمارا اصل موضوع ہے، قبائل کا آپ کچھ تعارف کرائیے کہ جو اسلام سے پہلے کے قبائل تھے کون کون سے اس میں قبائل تھے۔
بہت زبردست کوسچن ہے، لیکن اس سے پہلے میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ تاریخ بہت اہمیت کی حامل چیز ہے، کہ واقعاً اگر تاریخ کچھ بھلا دیا جائے یا تاریخ کی طرف نگاہ نہ کی جائے تو انسان آگے نہیں بڑھ سکتا۔
بالکل،
اور مثال ان کی بہت زبردست تھی۔ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی تاریخ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے گزشتہ لوگوں کی تاریخ کو اتنا پڑھا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں ان میں سے ایک ہو گیا ہوں،
ان کے ساتھ میں نے زندگی گزاری،
یعنی جیسے میں نے ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ یعنی یہ امیر علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں تشویق دلا رہے ہیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آگے بڑھیں تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اس کی انرجی جو ہے وہ اپنی تاریخ سے لیں، اپنی تاریخ سے انرجی لے کر اس تھرسٹ سے آپ آگے بڑھ سکتی ہیں۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں خود اس علاقے کے قبائل کی، جو ابھی آپ نے سوال فرمایا، تو اس قبائل کو بہت سے قبائل تھے، اس لیے کہ ان کا جو زندگی کا رہن سہن کا طریقہ جو تھا وہ بھی قبائل پہ مشتمل تھا، کہ کوئی ایک مرکزی حکومت ان کے پاس موجود نہیں تھی۔ تو قبیلوں میں جو عرب کے اندر رہنے والے قبیلے تھے، تین اہم ترین اور بڑے قبیلے جو ہے ان کو کہا جا سکتا ہے، جن کا تعارف کروایا جا سکتا ہے۔ ایک کو عاربہ یا باعدہ دونوں کہا جاتا ہے۔
جی،
یہ عاربہ یا باعدہ وہ قبیلہ ہے کہ جو نابود ہو گئے تھے، جن میں عاد و ثمود کے قبیلے کو بھی گنا جا سکتا ہے کہ وہ اسی میں سے تھے۔
صحیح،
جو مختلف قومیں تھیں، مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کہ جو نابود ہو گئیں، ان کو باعدہ کے زمرے میں شامل کیا جاتا ہے۔
صحیح،
دوسرا مستعربہ یا قحطانی کہا جاتا ہے۔
جی،
یہ جو قحطانی تھے یہ یعرب ابن قاتان کی نسل میں سے تھے، یہ اصل میں یمن والے رہن تھے، اصیل عرب یہی کہلواتے تھے، جو قحطانی تھے اصلی عربی جو تھے وہ یہی تھے، اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے یمن کی تہذیب کو جو ہے نا وہ محفوظ کر کے رکھا، اور انہی کے اوپر وہ مشتمل تھی تہذیب۔ تو یہ قحطانی ان کو کہا جاتا ہے۔ تیسرا جو بڑا قبیلہ ہے اس کو عدنانی بھی کہا جاتا ہے۔
جی،
یہ عدنانی جو قبیلہ ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ایک، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اس وادی کے اندر چھوڑ دیا تھا، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر شادی کی اور ان کی اولاد بڑھی، اور ان کی اولاد سے عدنانی، حضرت عدنان جو ہے وہ معروف ہے، جن کے نام سے یہ قبیلہ ہے، اور عدنانیوں میں سے خود جو ہے وہ قریش ایک مشہور ترین قبیلہ ہے، اور قریشیوں میں سے خدا بنی ہاشم جو ہے یہ ایک مشہور ترین قبیلہ ہے،
پھر ان میں ہمارے
تو ان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ تشریف لائے۔ تو یہ مختصر طور پر اگر قبائل کا ایک مختصر تعارف کروایا جائے تو یہ تین بڑے قبیلے، باعدہ، قحطانی اور عدنانی، یہ تین بڑے قبیلے جو ہیں یہ وہاں پر زندگی گزار رہے تھے۔
جی بالکل، بہت شکریہ۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم ڈاکٹر صاحب سے یہاں پر ایک سوال لے لیتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہاں پر یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ مختصر طور پہ ہمارے مہمان نے یہاں قبیلوں کا تعارف کرایا، لیکن اس کے خصوصیات کے حوالے سے آپ بیان کیجیے کہ ان تینوں قبیلوں میں کون کون سے خصوصیات پائی جاتی ہیں۔
جو قبیلہ مولانا نے بتایا کہ یمن سے تعلق رکھنے والے تھے مستعربہ،
جی
ان کی تہذیب، ان کی فرہنگ اور ان کی دانش بینش اور علم و معرفت بڑی کمال کی تھی یمنیوں کی۔
جی،
کہ میں اس کی ایک مثال دینا چاہوں گا قاضی شرائع کے حوالے سے، کہ یہ قاضی شرائع ایکچوئل یمنی تھے۔
جی،
اور اس سے پہلے کہ میں ان کے بارے میں کچھ کہوں، آپ کو اسی قبیلے کی اور اسی یمنی جو عرب ہیں اور جو اصیل عرب ہیں، اصلی عرب ہیں، ان میں جو ہیں آپ حضرت اویس کرنی کو دیکھ سکتے ہیں۔
بالکل،
کہ ان کی جو دوسری خصوصیت تھی یہ اہل محبت لوگ تھے، اہل عشق لوگ تھے، اہل معرفت لوگ تھے، کہ حضرت اویس کرنی کو پیغمبر کے جب اوصاف اور خصوصیات وہ اور وہ انسانی خصوصیات جو پیغمبر کی ذات میں تھیں تو ان کا پتہ چلا تو ان کو دیکھے بغیر ان کے عاشق ہو گئے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا معروف واقعہ ہے کہ جب حضرت کا دندان مبارک شہید ہوا تو انہوں نے اپنے جو ہے دانت توڑ دیے اٹھا کے پتھر کے ساتھ، تو کہا کہ یہ یعنی محبت کی اور اس کی دلیل ہے۔ جو یہ قاضی شرح ہیں یہ اپنے علم اور اپنی دانائی کے اعتبار سے عرب میں نہایت معروف انسان تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو حضرت عمر ابن خطاب نے جو ہے اپنا قاضی بنایا، چیف جسٹس بنایا۔ ان کے بعد حضرت عثمان کے زمانے میں بھی چیف جسٹس رہے، امیر المومنین علی کے زمانے میں بھی چیف جسٹس رہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جب اپنی پہلی تقریر کی تھی قوم سے تو ایک انہوں نے لفظ کہا تھا کہ مولا علی یہودی کے مقابلے میں ایک مقدمہ ہار گئے تھے، تو وہ مقدمہ اسی قاضی شرح سے مربوط تھا۔
بالکل،
کہ ایکچوئل واقعہ یہ تھا کہ مولا علیہ السلام کی زیرے جو ہے وہ جنگ صفین میں یا گر گئی یا کسی نے چرا لی۔ تو پھر ایک مرتبہ علیہ السلام اپنے دور اقتدار میں، کہ جب خلافت مولا کے پاس اور کوفہ میں رہتے ہیں، تو بازار سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ وہی زرہ جو مولا کی تھی وہ ایک جو ہے دست فروش جو ہے اس کو بازار میں بیچ رہا ہے۔ تو حضرت نے غور فرمایا تو کہا یہ تو میری ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں یہ میری ہے۔ تو اسی قاضی شرح کے پاس مقدمہ گیا، تو قاضی شرح نے جو ہے، اب دیکھتے ہیں کہ علی علیہ السلام جو ہے اقتدار میں ہیں، خلیفہ ہیں اور خلیفۃ المسلمین ہیں، بادشاہ ہیں وقت کے، تو قاضی شرح نے مولا علی علیہ السلام سے کہا کہ یا علی، کیا تیرے پاس گواہ ہیں کہ یہ زرہ آپ کی ہے؟ تو مولا نے فرمایا نہیں، کسی نے دیکھا تو نہیں تھا اس وقت کے، جس وقت یہ چوری ہو رہی تھی یا گر رہی تھی باہر کر۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو یہ زرہ اسی کی ہے جس کے پاس ہے۔ تو علی علیہ السلام چپ کر کے، جب مسجد اسی مسجد کوفہ میں یہ سارا واقعہ پیش آیا، تو جب باہر نکل رہے تھے تو چونکہ اس کو پتہ تھا وہ جو جس کے پاس یہودی تھا یا مسیحی تھا، تو پیچھے سے بھاگ کے اور مولا کے قدموں میں گر گیا، اور اس نے کہا عدالت آج اپنے عروج تک پہنچ گئی۔
بالکل،
کہ بادشاہ وقت کے جس کی زرہ ہے اور اس کو یقین ہے کہ یہ زرہ میری ہے، میں ایک ادنا سا دست فروش جو بازار میں کھڑا ہو کے چیزیں بیچتا ہوں، تو میرے مقابلے میں جو ہے وہ چپ کر کے قاضی کے سامنے سے چپ کر کے ظاہراً جو ہے وہ واپس جا رہے ہیں۔ تو اسی وقت اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا اور وہ زیرے بھی کہا کہ مولا یہ آپ ہی کی زیرے تھی، میں نے چرائی تھی یا مجھے ملی تھی، جیسا بھی تھا۔ تو وہ زیرے بھی واپس، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قاضی شرح جو تھا یہ یمنی تھا، یمنی عرب تھا۔ پھر اس کے بعد ہر کیف انسان اپنے جو ہے، اسی لیے امام خمینی کا ایک فرمان ہے، جی امام فرماتے ہیں کہ
اجازت دیجئے، یہاں پہ انشاءاللہ ہم اپنے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، لیکن اجازت دیجئے ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں۔ ناظرین، ہماری گفتگو چل رہی ہے اسلام سے پہلے جو قبائل موجود تھے ان کے حوالے سے، اور ہمارے مہمان اس پہ بہت اہم گفتگو کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ گفتگو اس طرح جاری رہے گی، ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔ پروگرام میں وقفے کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنی گفتگو کو اپنے مہمان کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں۔ جی ڈاکٹر قیصر عباس صاحب، آپ کے ساتھ ہماری گفتگو چل رہی تھی اور آپ جو قبائل تھے ان کا تعارف بلکہ ان کی خصوصیات بیان کر رہے تھے، تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرمان ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کا کل نہ دیکھیں کل کون کیا تھا،
جی
آج دیکھیں کہ اس وقت کون کیا ہے۔
صحیح،
مثلا یہی شیطان کو دیکھ لیجئے،
جی
عزازیل استاد ملائکہ تھا، لیکن ایک وقت آیا کہ آج مثلا اس کی کیا پوزیشن ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح بڑے اچھے اچھے لوگ بھی تھے۔ تو قاضی شرح کے حوالے سے میں کہنا چاہ رہا تھا کہ عرب کے جو یہ اصیل عرب تھے یمنی، تو بہر کیفی اپنی عاقبت خراب کر بیٹھے، کیونکہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے جو ہے شہادت کے حوالے سے اور قتل کے حوالے سے فتویٰ دیا،
جی
اور کہا کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، تو جب یہ یزید کی اولی الامر کی اطاعت نہیں کریں گے تو ان کو قتل کر دینے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ یا پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جناب مسلم کے جو دو شہزادے ہیں،
جی
ان کے قتل میں بھی اس کا بنیادی کردار ہے کہ جب وہ اس کے پاس آتے ہیں تو یہ ان کو اپنے گھر سے نکال، حالانکہ علی علیہ السلام کے چیف جسٹس رہے ہیں مولا کے زمانے کے, یہ ہے یعنی دیکھیے ایک طرف شخص کی اہمیت کو ادھر سے دیکھیں, دوسری طرف جب دنیا اور دنیا داری اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے اور اس کا دل اس طرف چلا جاتا ہے تو یہ اس طرح ہو جاتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قبائل کے اور خصوصاً جو یہ مکہ کے رہنے والے قبائل تھے عدنانی اور کاتانی, تو یہ قبیلہ جو تھا یہ واقعاً جیسے ڈاکٹر قبلہ مولانا بتا رہے تھے کہ جناب اسماعیل علیہ السلام کے یہاں پہ جب ان کو حضرت ابراہیم چھوڑ کے چلے جاتے اس کے بعد کے یہ قبائل ہیں, اور یہاں پہ جناب اسماعیل نے شادی کی تو ان سے جو ان کی اولاد آگے بڑھی. ان قبائل کی خصوصیات یہ تھی کہ یہ بھی موحد تھے ایک حد تک, خدا کی عبادت کیا کرتے تھے, اور جب کعبہ بنایا گیا تو کعبہ میں بھی یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار تھے. بارکیف امام سجاد علیہ السلام کا ایک جملہ ہے صحیفہ سجادیہ میں, مولا فرماتے ہیں کہ پروردگارہ اگر یہ شیطان کہ جس کو تیری ذات نے اتنا اختیار دے دیا ہے کہ یہ ہمارے خون کی نالیوں میں خون کی طرح گردش کرتا ہے, اگر یہ شیطان تیری مخلوق کو اور تیرے بندوں کو تیری ذات سے نہ بہکاتا اور نہ ہٹاتا اور ان سے دور تیری ذات سے دور نہ کرتا تو روئے زمین پر کوئی ایسا نہ ہوتا جو تجھ جیسے کریم اللہ کی نافرمانی کرتا.
بے شک.
تو خیر شیطان بھی اپنا کام کرتا ہے اور کرتا رہے گا ہمیشہ سے. تو پھر ان کے اندر جو بت پرستی کا ایک سلسلہ شروع ہوا اور انہوں نے جو ہے خدا وحدہ لا شریک, البتہ وہ خدا کا جو نظریہ ہے وہ اس بت کے اندر پٹ کرتے ہیں, یعنی امیج جو ہے اللہ تعالیٰ کا وہ اس کے اندر بت کے اندر پٹ کر کے کہتے ہیں کہ ہاں خدا کا جو کنسیپٹ ہے اس بت کے اندر ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بتوں کو جب بناتے تھے اور بتوں کو بنانے کے بعد پھر اس کی وہ کرتے تھے, مثلا جب بھوک لگتی تھی تو کچھ ایسے بت ہوتے تھے کہ ان کو وہیں پہ کھا بھی جاتے تھے.
بالکل.
تو یہ ان کی کچھ خصوصیات تھیں, البتہ خصوصیات کے ضمن ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شجاع تھے, جنگاور تھے, لڑاکے تھے, اور باقی یہ کہ انسانیت انہی سے آگے بڑھی ہے اور آہستہ آہستہ انسان نے جو پیش رفت کی ہے, ترقی کی ہے اور کمال کی, مثلا آج کا زمانہ پیش رفت کے اعتبار سے بہت اچھا زمانہ ہے
جی.
لیکن میں یہاں پہ پھر وہی بات کہوں گا کہ اقدار کے اعتبار سے میرے خیال سے انسان نے کوئی ترقی, بعض لوگ کہتے ہیں جی اب آپ دین اسلام کو کیوں ہمارے اوپر ٹھونستے ہیں, یہ تو 1400 سال پرانی بات تھی.
بالکل.
اور ان لوگوں کے لیے مناسب تھا, آج تو ہم بڑی پیش رفت کر گئے ہیں. بھائی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ انسان نے پیش رفت نہیں کی, انسان کے وسائل اور جو اس کی لوازمات ہیں وہ پیش رفت اور ترقی.
بالکل صحیح
ہیں.
فرمایا, مادی طریقے سے جو ہے بہت ترقی انسان جی نے جی کی ہے لیکن روحانی اعتبار سے
انسان وہیں پہ کھڑا ہے 1400 سال پہلے,
بلکہ پستی کا شکار ہو گیا ہے آج اس مقام پر بھی نہیں ہے جی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, اجازت دیجیے ہم اب مولانا سجاد صاحب کی خدمت پہ چلتے ہیں. جی قبلہ, آپ سے ہم قبائل کے تعارف کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے, اگر کوئی اور نقطہ ہے تو آپ کی خدمت.
ایک بہت زبردست گفتگو ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے, میں چاہ رہا تھا کہ جی ایک دو نکات اس کے ضمن میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. ڈاکٹر صاحب یہ فرما رہے تھے کہ تاریخ میں انہوں نے قاضی شرح کا تذکرہ کیا, یہی ہوتا ہے تاریخ پڑھنے کا فائدہ, یہی ہوتا ہے کہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو ایک وقت میں انتہائی اہمیت کے حامل رہے, پھر وہ کون سی وجوہات پیش آئیں کہ وہ اپنے اس مقام سے گر گئے.
جزاک اللہ, بہت اہم نقطہ ہے یہ.
یہ اگر آپ تاریخ اسلام کا اگر اس کا بھی آپ جائزہ لیں اور آج بھی آپ اس کو اپنے آپ کو وہاں پر جا کر دیکھیں جی, تو ہم بعض اوقات یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں نے فلاں وقت میں یہ کردار ادا کیا, لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آخرت اس کی کیسے ہوئی.
بالکل.
اس کا انجام کیا ہوا.
صحیح.
یعنی ممکن ہے ایک انسان ایک وقت میں کوئی اہم کام انجام دیتا رہا ہو
جی,
لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ اسی جگہ پر باقی بھی رہے.
اس کی بہترین مثال خود مولا کائنات کا دور ہے کہ جو مولا کائنات کے ساتھ صفین میں تھے, اس کے بعد انہی سے جنگ نہروان لڑی جا رہی ہے, وہی دشمن ہو گئے, وہی قاتل ہو گئے.
یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ حضرت زبیر, حضرت طلحہ, یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے.
جی جی جی,
ٹھیک ہے. یہاں تک کہ حضرت زبیر کو
جو
حضرت زبیر کو وہ جو حواری جو فرمایا ہے کہ حواری کچھ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہ تھے, میرے حواریوں میں سے ایک زبیر ہے.
جی جی.
اور یہی زبیر وہ ہے کہ جب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کو گرفتار کرنے کے لیے آتے ہیں تو جی, یہ امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں موجود ہوتا ہے. یہ اس وقت تلوار اٹھا کر علی علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کرنا چاہ رہا ہوتا ہے.
جی جی.
تو علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منع کیا کہ یہاں پر تلوار نہیں اٹھانی. جی. یعنی یہ وہ سرسخت قسم کے حامی جو تھے امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے, یہی لوگ مدینہ سے چلے اور بصرہ میں آ کر انہوں نے علی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تلوار کھڑی کر دی.
جی جی, بالکل صحیح.
ٹھیک ہے. یعنی کہاں سے نکلا زبیر اور کہاں تک آ پہنچا. اور پھر امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب ان کا سر لایا گیا
جی, ٹھیک ہے, تو اس وقت بھی امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ اس کا قاتل جو ہے وہ جہنمی ہوگا. اس کے کس نے قتل کیا تھا؟ امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی فوج میں سے کسی نے قتل نہیں کیا تھا. جب امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو یاد دلائی تھی وہ حدیث, یہ حدیث کو سن کر وہاں سے بھاگ نکلا تھا, تو اسی کی فوج میں سے ایک بندہ گیا تھا جس نے اس کو قتل کیا تھا, اور امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنے آپ کو عزیز کرنے کے لیے سر لا کر پیش کیا.
جی جی بالکل صحیح فرمایا, واقعی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس مقام پہ. قبلہ بہت شکریہ, چونکہ وقت میں سے زیادہ گنجائش نہیں ہے, یہیں پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا کو سلامت رکھے, دعا میں یاد رکھیے گا. ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی بہت شکر گزار ہیں آپ کے, اور آپ سے بھی یہیں پر ہم اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ, فی امان اللہ. ناظرین بڑی اہم گفتگو تھی, ہمارے مہمانوں نے بہت اہم نکات یہاں پر بیان کیے تاریخ کے حوالے سے, اور واقعی یہ ہمارے لیے خود درس عبرت ہے. ہم خوش فہمی کے شکار نہ ہوں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, درواقع دیکھنا یہ ہے کہ آگے انجام ہمارا کیا ہونے والا ہے, اور اگر انسان کی زندگی اچھی ہوتی ہے تو اس کا انجام بھی اچھا ہی ہوتا ہے. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ خدا کے لیے انسان زندگی گزارے اور ان تاریخ کے واقعات سے کچھ درس حاصل کرے. بہت شکر گزار ہیں آپ کے, خدا آپ کو سلامت رکھے, اپنا خیال رکھیے گا, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ, فی امان اللہ.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون, اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے, اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے, اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے, اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ, اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں, اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے, آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں, تو آئیے سنتے ہیں.
الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.